الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطى عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں ارشاد فرمائی ہے وہ مجمع میں ارشاد فرمائی ہے، خطاب کا انداز ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگوں. اور عام طور سے یہ انداز جب آدمی مجمع کو خطاب کرتا ہے اس وقت اختیار کیا جاتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمائی، دو ایک لوگوں کے سامنے نہیں فرمائی بلکہ مجمع میں فرمائی. فرمایا کہ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اس کا دھیان پیدا کرو، اور اجملوا فی الطلب، طلب کرنے میں اچھا انداز اختیار کرو، خوبصورت انداز اختیار کرو. یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بعض حضرات جن کا تعلق دیہاتوں سے تھا، بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ ایمان میں بہت سے لوگوں کے اندر راسخ نہیں تھا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. وہ کہتے ہیں بدو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، مسلمان سے ہو گئے ہو. ولیکن قولو اسلمنا، یہ کہو کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن ایمان ابھی تک ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا. تو بہت سارے بدو ایسے تھے، جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و شوکت دی تو بہت سارے دیہات کے رہنے والے سوچنے لگے کہ اب اور اس کے سوا کیا حل ہے کہ مسلمان ہو جا. اب اگر دنیا بھی ملنی ہے تو اسلام سے ہی ملے گی، اسلام سے ہٹ کر تو اب دنیا بھی نہیں ملے گی. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ظاہر میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی تک وہ سمجھے ہی نہیں تھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے. ان میں بعض بعض ایسے لوگ بھی تھے، وہ دنیا کے چکر میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کے پاس آ کر وہ دستے سوال دراز کرتے تھے، اور اس میں عجیب عجیب طریقے اختیار کرتے تھے. وہ دیہات کے رہنے والے، تہذیب و ثقافت سے بالکل دور، کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو دیا ہے ہمیں بھی دیجئے، بہت آپ کے پاس ہے، کچھ ہمیں دیجئے. کوئی آ کر مانگ رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، زور ڈال رہا ہے. ایک آدھ دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اذیت پہنچائی ان دیہاتیوں نے جو پوری طرح مسلمان نہیں تھے، وہ تو اسلام میں اس لیے آئے تھے تاکہ دنیا ان کو حاصل ہو. ایک تعداد تھی ایسے لوگوں کی. یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی کچھ وہاں پر شاید موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق دیا کہ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کے بندو اللہ کا ڈر پیدا کرو، یہ دنیا جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو اس کی کیا حقیقت؟ اللہ کے پاس جانا ہے. جو زندگی تم گزار کے جاؤ گے, جو کر کے جاؤ گے, اس کا حساب دینا ہے. تو تم اللہ کا ڈر پیدا کرو, جو کچھ کر رہے ہو سوچ سمجھ کر کرو. اور جو تم نے مانگنے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے, انداز اختیار کیا ہے, تو نہایت نامناسب. تمہیں چاہیے کہ اگر تمہیں ضرورت بھی ہے تو خوبصورت انداز اختیار کرو, اچھے انداز سے مانگو. اجملوا فی الطلب. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. یاد رکھو اس بات کو کہ جب تک کہ آدمی اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. جب تک آدمی اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. جب یہ صورتحال ہے, جو تمہیں ملنا ہے وہ بہرحال مل کر رہے گا, اس میں کوئی کمی نہیں ہونی, تو کیوں پریشانی ہے تمہیں؟ کیوں تم زبردستی آ کر ہاتھ پھیلاتے ہو, زبردستی کرتے ہو, مانگنا چاہتے ہو؟ اپنا اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے, مسئلہ پہ اپنا سامنے رکھ دو, اپنی ضرورت سامنے رکھ دو. اگر تمہیں ایسے ہی کوئی دشواری ہے تو دشواری کو سامنے رکھ دو. لیکن تم نے جو مانگنے کا طریقہ اختیار کیا ہے تو نہایت نامناسب. اب وہ بیچارے بدو دیہات کے رہنے والے, ان کو کوئی سلیقہ تو تھا نہیں. بعض ان میں سادگی میں اس طرح کرتے تھے, سادگی میں بعض ایسے طریقے اختیار کر لیا کرتے تھے جو مناسب نہیں ہوتے تھے. ایک لطیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, ایک دیہاتی آیا کوئی پھلوں کا ٹوکرا لیے ہوئے, مجلس ہو رہی, قریب آ کر کہہ رہا ہے اپنی زبان میں کہ حضرت تمہارے لیے لایا ہوں. تو حضرت نے کہا لو میرے کھوپڑی پہ رکھ دو. اس نے اٹھا کر کھوپڑی پہ رکھ دیا. وہ سمجھا کہ واقعی سر پہ رکھوا رہے ہیں کہ گھر لے جائیں گے. تو بیچارے دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں بات پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. تو ایسے ہی دیہات کے لوگ جو مسلمان بھی پوری طرح بات نہیں ہوئے تھے, ان میں وہ آتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر نہایت نامناسب بعض مرتبہ شکلیں مانگنے کی اختیار کرتے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں بھائی کیوں پریشان ہو؟ تمہیں جو ملنا ہے وہ تو مل کر رہے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو جب وہ ملنا ہے تمہیں تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو, جلد بازی کر رہے ہو؟ خود آپ نے فرمایا کہ وہ تو مل کر رہے گا چاہے تاخیر ہو جائے. جس طرح اللہ نے یہ لکھ دیا کہ جتنا ملنا ہے وہ ملے گا, یہ بھی لکھ دیا کہ کب ملے گا. وہ کل ملنے والا ہے, تم نے سوچ رکھا ہے کہ آج ہی مل جائے, یہ تو بہت مشکل ہے. اللہ کے یہاں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ نے تمہارے لیے جتنا جب لکھ دیا ہے وہ ملے گا اس وقت, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو جب یہ یقین آ جائے گا آدمی کے اندر کہ ہمیں جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا, اپنے وقت پر ملے گا, تو آدمی پھر اللہنا نہیں ہوگا, یعنی اس میں جلد بازی نہیں ہوگی, پریشان نہیں ہوگا, اضطرابی کیفیت نہیں ہوگی. اطمینان ہوگا کہ آج ہمیں دشواری ہے, اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو کل سہولت ہو جائے گی, کل ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. آج دکان نہیں چل رہی ہے, کل چلے گی. اگر یہ یقین اللہ کی ذات پر آ جائے تو پھر زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو آدمی تو حلمی مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے, اس کا پیٹ تو بھرتا نہیں. جیسے کل روایت میں آ چکا کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو سمجھتا ہے کہ اور بھی ایک مل جائے وادی سونے کی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ سوچے سونے کی وادی مل گئی, اب کیا چاہیے ہمیں, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. انسان کا مزاج یہ ہے. اور ظاہر ہے جب پیٹ نہیں بھرے گا تو بھوکا تو ہمیشہ رہے گا, بھوکا تو ہمیشہ رہے گا. اور جو بھوکا رہے گا مضطرب رہے گا, پریشان رہے گا. اور جس کا پیٹ بھر جاتا ہے, جو آسودہ ہو جاتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا. تو اگر آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر تو اس کے اندر آسودگی پیدا ہوتی ہے. جو کھا رہا ہے اس پر مطمئن ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہمارا رزق ہے جو ہمیں مل رہا ہے. اور جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا. جب مل کر رہے گا تو پریشانی کا کیا مسئلہ ہے؟ آدمی پھر اس کے لیے بے چین کیوں ہوتا ہے اور اس کے لیے جھمیلے کیوں کرتا ہے, اور ایسے جھمیلے جو بعض مرتبہ نہایت نامناسب ہوتے ہیں؟ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اس کی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو, تمہیں جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. تاخیر ہو سکتی ہے, تاخیر پر تمہیں صبر کرنا چاہیے. پھر دوبارہ آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, بس اللہ کے بندو اللہ کا ڈر پیدا کرو, اللہ کا لحاظ پیدا کرو. سوچو تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے جائز ہے, یہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم دنیا کے چکر میں پڑ گئے؟ گزشتہ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بیان فرما دی کہ جو دنیا کے چکر میں پڑتا ہے, روپیے پیسے کے چکر میں پڑتا ہے, اس کا غلام بن جاتا ہے, وہ تو ہلاکت کے گویا کے غار میں گرنے لگتا ہے. یہ دنیا کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ حدیث میں تو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو, کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی قیمت بیان فرمائی, اور قرآن مجید میں تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کو, ان کی چھتوں کو, ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے, لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا, ایمان پر ثابت قدم رہنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور ہو رہا ہے, آج حالت کیا ہے, دنیا کی خاطر آدمی ایمان بیچنے کو تیار ہے, اور ایمان تو اب اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگ 10 اور 20 روپے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں. حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشین گوئی فرمائی, ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, شام کو مسلمان ہوں گے, صبح کو کافر ہوں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے ٹکوں کی خاطر, معمولی دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیں. تو دنیا کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اس کو واضح کیا کہ بھائی تمہیں جو تم زندگی گزار رہے ہو, ذرا سوچو اس بات پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں جو دی ہے یہ تو بس تھوڑا سا دنیا کا ساز و سامان ہے, اور اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا تمہاری عافیت سے گزر جائے, دنیا تمہاری عافیت سے گزر جائے, اس لیے تمہیں تھوڑی یہ دنیا اللہ نے دی کہ تم دنیا ہی کو جنت بناؤ, دنیا ہی کو تم جنت بنا لو. جو دنیا کو جنت بنا لے گا تو آخرت کی جنت کہاں ملے گی اس کو؟ تو اس لیے یہاں اعتدال ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرمایا, اللہ کا ڈر پیدا کرو, وہ اجملو فی الطلب. اور یہ اجملو فی الطلب کا جو لفظ ہے بہت وسیع لفظ ہے, یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا بڑا وسیع جملہ ہے. یہ صرف دست سوال دراز کرنے کے لیے ہی نہیں ہے کہ تم اگر کبھی بہت ضرورت ہے اور مانگنا تمہیں پڑ رہا ہے تو بہت اچھا طریقہ اختیار کرو, بلکہ اس میں سارے وہ طریقے شامل ہیں جو حصول دنیا کے آدمی اختیار کرتا ہے. حصول دنیا کے جو بھی طریقے آدمی اختیار کرتا ہے وہ سارے طریقے شامل ہیں, کہ آدمی کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرے. چنانچہ اس کی وضاحت آپ نے آگے فرمائی کہ خذوا ما حل ودعوا ما حرم, کہ دیکھو یاد رکھو کہ جو جائز ہے وہ جائز تو تم لے لو, اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو. معلوم یہ ہوا کہ اجمال فی الطلب میں یہ ساری شکلیں شامل ہیں جو آدمی حصول دنیا کے لیے اختیار کرتا ہے, اور آپ نے اسی لیے اس کی وضاحت فرمائی کہ تم تجارت کر رہے ہو, تم کاروبار کر رہے ہو, تم اور دنیا کو حاصل کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہے ہو, لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ وہ طریقہ بہتر ہونا چاہیے, وہ طریقہ جائز ہونا چاہیے, وہ طریقہ مناسب ہونا چاہیے. اور اس میں مراتب ہیں, ایک تو یہ کہ آدمی بس صرف یہ دیکھ لے کہ ہاں یہ حلال ہے یہ حرام, یہ تو فرض و واجب ہے. اگر یہ بھی نہیں دیکھے گا اور آدمی حرام کمائے گا تو اس کی جو زندگی ہے وہ دل بالکل ایسی الٹ پلٹ کر رہ جائے گی کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ جب رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں حرام مال شامل ہو جائے گا تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور بعض باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں, اعمال بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں, ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. جو چیز بڑی خطرناک ہے وہ حرام مال, حرام مال جب آدمی کے پاس آتا ہے پھر اس کے اندر جو ایمانی قوت ہے وہ قوت بالکل ڈگمگا جاتی ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اس کا خیال کرو. تو اس میں مراتب ہے, ایک تو یہ کہ آدمی حلال و حرام کا فرق کرے, تو بالکل عین فرض و واجب ہے. دوسرے یہ کہ ذرا اور آگے بڑھے, اور وہ کمائی کی صورتیں جس میں شبہات پیدا ہوتے ہیں, مکروہات کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے, ان سے بھی بچنا چاہیے. اجمال فی طلب کی اس میں فہرست میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی کوئی ایسا نامناسب طریقہ اختیار نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ نامناسب طریقے پر آ رہا ہے. حلال تو ہے لیکن نامناسب طریقے پر آ رہا ہے, اس سے بھی بچنا مناسب ہے, بچنا چاہیے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ شکلیں بھی اختیار مت کرو جو غیر شریفانہ ہے. جو شریف آدمی, ایک بہت پختہ ایمان رکھنے والا آدمی تقویٰ رکھنے والا آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی کریں یا نہ کریں، یہ طریقہ اختیار کریں یا نہ کریں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی ظاہری طور پر ایسی کراہت بھی نہیں کہ فتویٰ دینے والا فتویٰ دے کہ تمہارے لیے حرام ہے یہ، لیکن وہاں مسئلہ اپنے دل سے فتویٰ لینے کا آ جاتا ہے، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تو اجمال فی الطلب میں یہ تینوں صورتیں داخل ہیں کہ کوئی بھی حصول دنیا کی وہ شکل نہ اختیار کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان، ہمارے اعمال ذرہ برابر بھی متاثر ہوں، ذرہ برابر بھی متاثر ہوں۔ اگر ذرہ برابر بھی ہمارے ایمان میں فرق پڑ رہا ہو، ہمارے توکل میں فرق پڑ رہا ہو، صفات میں فرق پڑ رہا ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی حصول دنیا کی وہ شکل اختیار کرے۔ یہ اس کا مختلف حضرات نے اس کی بہت ساری شکلیں ایسی بیان کی ہیں، دنیا حاصل کرنے کی، مال لینے کی، جن کو مفتی صاحب سے اگر پوچھا جائے تو وہ جائز قرار دیں، لیکن وہ بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ زیادہ مناسب نہیں ہوتی، اور خاص طور سے جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوں ان کو تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مراتب کی بلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی خوب سوچ سمجھ کر وہ چیز لے جو اس کو مل رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو اس کے ایمان کو کمزور کرنے والی۔ تو اجمال فی الطلب کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذکر فرمایا اس میں بڑی وسعت ہے، اسے مانگنا آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ بھی شامل ہے کہ ہاتھ اول تو پھیلانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی شدید ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ بہتر طریقہ اختیار کرے، نامناسب طریقہ اختیار نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری شکلیں کمائی کے یہاں شامل ہیں جو آدمی اختیار کرتا ہے، ان شکلوں میں بھی اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ جو نامناسب ہو وہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس الغنا عن کثرۃ العرض ولکن الغنا غنا النفس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا مال کی کثرت سے نہیں ہوتا، غنا مال کی کثرت سے نہیں ہوتا۔ اور غنا کیا چیز ہے؟ غنا کا یہ مطلب نہیں ہے، یا غنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس بیلنس زیادہ ہے، بلکہ غنا کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بھر جائے، غنا کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ آسودہ ہو جائے، غنا کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ جب اس کو سکون حاصل ہو گیا تو یہ غنا ہے، جیسے برتن ہے، برتن جب بھر گیا تو بھر گیا ہو، اب مزید گنجائش نہیں ہے اس میں، جب تک نہیں بھرا سو اوپر سے ڈالو۔ اسی طرح اللہ نے دل کا برتن بنایا، اور یہ دل کا جو برتن ہے یہ ایسا عجیب ہے کہ اس کو اللہ نے ایسا بنایا کہ آدمی کی نیت سے بھرتا ہے، یہ آدمی کی نیت سے بھرتا ہے، ارادے سے بھرتا ہے، یہ پیسے سے نہیں بھرتا، پیسے سے تو کبھی بھرتا ہی نہیں، تم ڈالتے چلے جاؤ، یہ تو ایسا کنواں ہے کہ اس کی کوئی نہایت نہیں، کوئی حد نہیں، پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا، لیکن یہ نیت سے بھرتا ہے۔ آدمی جب اپنے اندر اللہ کی ذات پہ بھروسہ پیدا کر لے، توکل پیدا کر لے، اطمینان پیدا کر لے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، اپنی ضرورت کو وہ دیکھے کہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، اور اس کا سکون اس کو حاصل ہو جائے، اس کا نام غنا، اس کو تونگری کہتے ہیں۔ اصل تونگری دل کی تونگری، اور دل کی تونگری یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ایک حد پر جا کر روک لے، یعنی مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، یہ ہماری ضرورت کے لیے بہت کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ یہ جب صورت حال پیدا ہو جائے گی تو یہ دل کی تونگری، اور جب تک آدمی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرے گا تو دنیا کی ضرورتیں تو بے شمار ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں کوئی حد و نہایت نہیں ہے، آدمی بڑھتا چلا جائے، جتنا چاہے بڑھتا چلا جائے، ہر حد پر پہنچ کر وہ سوچے گا کہ اگلی جو حد ہے بس وہاں پہنچ کر ہم ٹھہر جائیں گے، پہلے بھی تفصیل سے بات آ چکی۔ تو اس لیے اصل اس کو چاہیے کہ وہ دل پر محنت کرے، اور دل کو ایسا بنا لے کہ دل کو غنا حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے، جو اس کو ملے اس پر اس کو اطمینان ہو جائے کہ بس یہ ہمارے لیے بہت ہے. اوپر روایت بات آ چکی ہے کہ اصل دل کا عفاف, دل کا عفاف ہے, دل کا غنا ہے. یہ سب سے بہتر ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ بقدر کفاف دے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اور اللہ جو بقدر کفاف دے اس پر اس کو قانع بنا دے, اس کے دل کو مطمئن کر دے, اس کے دل کے اندر توانگری پیدا کر دے. توانگری تو دل کی توانگری ہے. کروڑوں روپے رکھنے والا حلمی مزید کے نعرے لگا رہا ہے گویا کہ دستے سوال دراز کر رہا ہے, تو بتاؤ کہ وہ فقیر و غریب و سائل ہے یا جس کے پاس 5 روپے ہیں لیکن بڑے سکون سے وہ آرام سے گھر میں سو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ کل میں پھر جاؤں گا اور مزدوری کروں گا اور ہمارے گھر والوں کا کام چلے گا, کوئی پریشانی نہیں, آج تو 5 بج گئے. اللہ والوں کے حالات اگر آپ دیکھیں تو ان میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ جن کا معمول تھا ہی کہ روز کی کمائی روز خرچ ہو جائے, ان کے روکنے کا معمول نہیں تھا. بھئی دن بھر جو کمائی ہوئی ہے اللہ نے آج کے لیے دی ہے, اس کو آج خرچ ہو جانا چاہیے. اب کل کا معاملہ کل, جب کل کمائیں گے تو انشاءاللہ کل خرچ کریں گے. اس میں ایک ترتیب ہے کمائی کا, جو نظام ہوتا ہے, بعضوں کا روزانہ کا ہوتا ہے اور بعضوں کا ماہانہ ہوتا ہے, بعضوں کا ہفتے والا ہوتا ہے, بعضوں کا سالانہ ہوتا ہے. تو قناعت یہ ہے کہ آدمی کا جو نظام ہے اس کو جو اپنے حساب سے ملنے والا ہے اس ترتیب پر جب وہ ملے تو مطمئن ہو جائے. مثلا دن کا جتنا ملنا ہے مل گیا وہ شام تک ختم ہو جائے, مہینے کا جتنا ملنا ہے مل گیا مہینے کے اختتام تک پورا ہو جائے, سال میں جو ملنا ہے مل گیا اب سال ختم ہوا تو معاملہ ختم ہوا. یہ اصل مزاج جو ہے, یہ توانگری کا مزاج, اس کو سکون ہو گیا کہ جو ہمیں ملنا تھا مل گیا. تو جو حضرات ایسے ہیں کہ ان کو روز کی کمائی ان کی ہے اور جو اللہ والے ہیں ان کا حال ہے کہ وہ شام تک بچاتے نہیں بلکہ جو کچھ کمایا ہے دن بھر وہ ختم ہو جانا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے حضرت مولانا حکیم عبدالحی صاحب, ان کا مزاج تھا یہ کہ دن بھر جو کماتے تھے سونے سے پہلے پوچھتے تھے کوئی پیسہ بچا تو نہیں, ایک پیسہ بھی بچانا ان کو گوارا نہیں تھا, جو کچھ ہو سب دے دو دوسروں کو ختم کرو. اور بعض مرتبہ ان کی کمائی بھی زبردست تھی, معمولی نہیں تھی. اس زمانے میں اب تک تقریباً سمجھیے کہ 100 سال ہو گئے, 80 سال 100 سال, اس وقت بعض مرتبہ 200-200 روپے اور 300-300 روپے ایک دن میں کماتے تھے وہ. لیکن شام تک معمول یہ تھا کہ ایک پیسہ بھی بچنا نہیں چاہیے. چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی ہے, وفات کے بعد جب دیکھا گیا تو 1 روپیہ ان کی وراثت میں ملا, وہ شاید غلطی سے رہ گیا تھا. وہ بھی ان کے جو سیکریٹری تھے مولانا عبدالغفور صاحب وہ اکثر رکھتے تھے. ایک دفعہ ہوا بھی ایسا کہ شام ہو گئی مولانا کو کوئی ضرورت پڑی تو مولانا کہنے لگے آج تو اب شام ہو گئی تو ہمارا تو ختم ہو گیا تو پیسے ایسے ہیں نہیں. تو مولانا عبدالغفور صاحب نے کہا نہیں وہ 2 روپے بچے, تو اس پر ناراض ہوئے کہ وہ کیسے بچے, بھائی تم ہمارا معمول جانتے ہو کہ عشاء ہو گئی تب سب ختم ہو جانا چاہیے, اب تم بچا کیوں رکھا ہو, تو اتفاق سے ضرورت پڑ گئی تو ہم نے ایسے ذکر کر دیا تم سے اور تم نے کہا کہ پیسے بچے ہوئے ہیں, میں سمجھ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا, تو یہ مناسب نہیں, جو کچھ ہے وہ شام تک ختم ہو جانا چاہیے. تو یہ آدمی جب دل کا توانگر ہوتا ہے, دل کا غنی ہوتا ہے, اس کو یہ فکر پھر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا, وہ کل کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ اصل غنا کی بات ہے. اور یہ غنا جو پیدا ہوتا ہے یہ آسانی سے نہیں پیدا ہوتا, اس کی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ان حضرات کے حالات کا مطالعہ, اگر ایسے لوگ مل جائیں ان کی کچھ صحبت میں وقت گزارنا اور پھر اپنے دل پر کچھ ذکر وغیرہ کی محنت کرنا, اس سے پھر دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور آدمی سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. گویا کہ دل کا جو اصل اس کے دل کی جو غذا ہے وہ غذا وہ دل کو دیتا ہے, اور یہ دنیا سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں مال و دولت اس کو وہ دل میں نہیں رکھتا, اس کو وہ ایسی جگہوں پر رکھتا ہے جو جہاں ان کو رکھنا چاہیے. دل تو بہت قیمتی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل دیا ہے یہ بہت قیمتی چیز, سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلافت عرضی انسان کو عطا فرمائی, اس خلافت عرضی کا غالباً سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ انسان دل رکھتا ہے. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار امانت پیش کیا پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی, لرز گئے کہ یہ تو بہت بھاری چیز ہے ہم کہاں سے اٹھا سکتے ہیں. انسان کو جب دیا گیا تو انسان کے اندر دل تھا محبت رکھنے والا دل, اس نے کہا کہاں سے چیز مل رہی ہے, اللہ میاں دے رہے ہیں جو دے رہا ہوں لے لو پھر دیکھیں کیا ہوگا. ارے کہاں سے مل رہی, اللہ کی طرف سے مل رہی, بہت بہت اچھی چیز ہے, جو بھی ہو لے لیتے ہیں پھر دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دینے کی بات کہی اسے کہا آپ دے رہے ہیں, آپ دینے والے ہیں, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں, آپ دے دیجئے جو بھی دینا ہو دے دیجئے. بس فوراً اس سے کہا ہم تیار ہیں, آپ ہمیں دے دیجئے. وہ بار امانت جو دینا تھا اللہ نے انسان کو دے دیا, اس لیے کہ وہ انسان دل لگتا تھا اور دل لکھنے کی وجہ سے انسان نے وہ بار امانت قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بڑا ظلوم و جہول ہے, بڑا ظلوم, بڑا ظالم, بڑا جاہل ہے, یعنی بڑا نادان ہے. اس نے آگے نہیں سوچا کیا ہوگا, اس نے تو کہا بس اللہ میاں کی طرف سے مل رہا ہے, جو مل رہا ہو لے لو, بعد میں دیکھیں کیا ہوگا. تو یہ اس نے اپنے مزاج کو سامنے رکھ کر اور دل میں جو محبت کا پہلو تھا اس محبت کی بنا پر اس نے وہ بار امانت قبول کر لیا. اور جب قبول کر لیا تو اللہ نے مدد فرمائی, اللہ نے اسی انسانوں ہی میں انبیاء علیہ السلام پیدا کیے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کتنے بڑے شرف کی بات ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو اللہ نے فرشتوں سے اونچا مقام عطا فرمایا, فرشتوں سے اونچا مقام عطا فرمایا. تو دل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بڑی بڑی قیمتی چیز, لیکن انسان جب اس کو بے قیمت بناتا ہے تو پتھر کا ٹکڑا بن جاتا ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پر جتنی محنت کی جائے گی اتنا ہی زیادہ قیمتی بنے گا, اور جتنا اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ بیکار ہو جائے گا. وہ پتھر دو کوڑی جس کو کہتے ہیں دو کوڑی کا ہو جائے گا, جیسے پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر میں گھس جانے کے بعد, تو اس میں جب دل پر محنت ہوتی ہے تو محنت کرنے کے بعد وہ دل بنتا ہے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل کی مثال جو ہے وہ زمین کی, جیسے زمین ہوتی ہے اس زمین پر آدمی جیسی محنت کرے, جیسی محنت کرے گا ویسے ہی وہ برگ ابار لائے گی, اس کے اندر نرمی پیدا ہوگی, اس کے اندر بہتر سے بہتر پھل پیدا ہوں گے, بہتر سے بہتر پھول پیدا ہوں گے, اعلیٰ سے اعلیٰ درخت پیدا ہوں گے, جن سے نہ جانے کتنے ہزاروں بندگان خدا کو نفع ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے دل کو زمین کی طرح بنایا ہے. اس زمین پر جیسے محنت کر کے آدمی اس کو نہایت قیمتی بنا لیتا ہے اور بیکار چھوڑنے کے بعد وہ بنجر ہو جاتی, دو کوڑی کی ہو جاتی, اسی طرح دل کا حال ہے. تو اس پر جب محنت کی جاتی ہے تو وہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, اس کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا, وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے اور کسی سے اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا. اور جب دو کوڑی کا ہو جاتا ہے تو دو کوڑی میں بکتا ہے, جب دو کوڑی کا ہو جاتا ہے تو دو کوڑی میں بکتا ہے. اس کے واقعات مثالیں ایک دو نہیں, ہزاروں ہر ایک کے سامنے ہیں کہ انسان جب بے قیمت ہو جاتا ہے تو دو کوڑی میں بکتا ہے, اور جب با قیمت ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی قیمت نہیں لگا سکتا. تو انسان کی قیمت کہے سے, یہ ناک اور کان اور گوشت اور پوست سے ہے, کوئی قیمت نہیں. گوشت پوست والے تو سب انسان ہیں, تو دنیا میں نہ جانے کن کن نالیوں میں پڑ رہے ہیں اور بھنک رہے ہیں اور شراب پی پی کر نہ جانے وہ کن مصیبتوں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے خوش ہیں. پاخانہ ان کے منہ میں جا رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ مٹھائی کھا رہا ہوں. شراب پینے والوں کا حال کیا ہوتا ہے, جا کے دیکھو نالی میں پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں. انسان جب گرتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, کہ ہم نے اس کو نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ جو شکل ہو سکتی تھی اس شکل پر پیدا کیا بنایا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, پھر اسفل سافلین میں پہنچا دیا ہم نے اس کو. اسفل سافلین میں کہاں سے پہنچا, وہ دل سے پہنچا. جب وہ دل دو کوڑی کا ہو گیا, وہ دل غلاظت کا ایک پوٹ بن گیا, گندگی کا ایک ٹکڑا بن گیا, تو انسان بے قیمت اور بے حیثیت ہو گیا, وہ تحت السرا میں پہنچ گیا. اور جب دل پر محنت ہوئی اور دل اس قدر قیمتی بن گیا کہ دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو گئی, تو وہ کہاں پہنچ گیا, کوئی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا. اس کے واقعات ایک دو نہیں, ہزاروں تاریخ میں موجود ہیں کہ اس کی اگر آپ ان واقعات کو پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ درس دے رہے تھے اور ایک اس زمانے میں جو حکمراں تھا وہاں کا, امیر تھا, وہ ایسے ہی معائنہ کرتے ہوئے وہاں پہنچا. بڑا ظالم تھا, مشہور تھا اس کے بارے میں کہ اس کا کوئی داد فریاد نہیں ہے, وہ کیا کر بیٹھے کس کے ساتھ. ان کے پاؤں میں تھوڑی سی تکلیف تھی, وہ پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور درد دے رہے تھے. جب وہ حاکم آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو سب کانپ گئے کہ اب تو خیر نہیں, اور بزرگ بڑے مزے سے پاؤں پھیلائے بیٹھے پڑھا رہے. وہ آیا اور کچھ دیر دیکھتا رہا, اور لوگ جو ہیں جو بیٹھے تھے ان کے شاگردوں نے یہاں تک کہا کہ ہم لوگوں نے کپڑے سمیٹ لیے کہ بس اب حکم ہوگا, ان کا سر مار دیا جائے گا, سر اڑا دیا جائے گا, اور خون کے چھینٹوں سے کہیں ہمارے دامن ملوث نہ ہو جائیں. ہم لوگوں نے کپڑے اپنے سمیٹ لیے اور ہم لوگ کپ کپی تاری, اور ان کا حال کیا, وہ آرام سے سبق پڑھا رہے, یعنی ایک لمحے کے لیے توقف بھی نہیں کیا سبق پڑھانے میں انہوں نے. کچھ دیر دیکھتا رہا وہ, اس کے بعد چلا گیا. جانے کے بعد اس نے اشرفیوں کا ایک ٹوکرا بھیجا اپنے خادم کے ذریعے کہ حضرت کی خدمت پہ پیش کر دینا. تو جب خادم اشرفیوں کا ٹوکرا لے کر آیا تو کہا حضرت وہ فنا حاکم صاحب امیر گورنر آئے تھے اور بڑا ان پر آپ کی اس تقریر کا اثر پڑا, درس کا اثر پڑا, اور انہوں نے خدمت میں آپ کی اشرفیوں کا ٹوکرا بھیجا. انہوں نے عجیب غریب بات فرمائی, فرمایا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا, یہ اشرفیوں کا ٹوکرا لے جا کر انہیں کو دے دینا, ان سے کہنا میاں جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا, مجھے اس کی ضرورت نہیں. یہ دل کے غنا کی بات. عام طور پر مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی آ جائے تو آدمی ذرا گھبراتا ہے, اور اگر نہیں بھی گھبراتا تو اس کے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتی, حس پیدا ہو جاتی کہ ذرا اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ کچھ مل ہی جائے گا, کوئی تحفہ مل جائے گا, کوئی نذرانہ مل جائے گا. لوگ نذرانوں کے لیے نہ جانے کیا کیا ہیلے اور تماشے کرتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ آرام سے پاؤں پھیلائے بیٹھے. یہ کیا چیز, یہ اصل میں دل کی تونگری کی بات, بالکل استغنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جب دل کا ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے خزانے اشرفیاں یہ ٹھیکروں کی شکل میں نظر آتی, کوئی قیمت ان کی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کتنے ہیں, وہ تشریف لے گئے حجاز مقدس, ہمارے ماں عبداللہ عباس صاحب نے خود یہ واقعہ سنایا جو وہاں موجود تھے. تو کہنے لگے ایک مرتبہ عجیب قصہ ہوا, ایک بڑے امیر نے مولانا کا ذکر بڑی عقیدت سے کیا اور فرمایا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر ایسا استغنا, ایسا زہد ہے جو اب نظر نہیں آتا. یہ خود قصہ سنایا اس نے, یہ مولانا آئے ہوئے تھے تو ہم ان سے بڑے متاثر تھے. تو ہم نے اس زمانے کی بات ہے تقریباً 60 سال پہلے, ایک بڑا تھیلا تھا اس میں ہم نے چاندی کے سکے بھروا کر حضرت کی خدمت میں بھجوائے. حضرت نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور اس کو واپس کر دیا. اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ سونے کے کچھ ٹکڑے ایک اس میں کسی تھیلی میں لپیٹ کر حضرت کی خدمت میں دیے گئے, بڑے کسی امیر ولی عہد کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے. حضرت نے کہا نہیں, ہم لوگوں کا یہ معمول نہیں, اس کو لے جائیے, ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. لانے والے نے کہا کہ حضرت اگر آپ نہیں قبول کریں گے تو وہ بہت برا محسوس کریں گے اور غلط پیغام جائے گا. تو حضرت نے اس میں سے ایک سکہ نکالا اور بند کر کے کہا اس سے کہنا میں نے قبول کر لیا, باقی رکو جی لے جا کر واپس کر دو. یہ استغنا جو ہے, یہی استغنا ہے جو آدمی کی دعوت کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے, دعوت کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے. جب آدمی لینے والا بنے گا تو پھر دینے والا نہیں بن سکتا, یاد رکھیں اس بات کو. یا تو وہ لینے والا ہوگا یا دینے والا ہوگا. جو دینا چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دعوت کا کام کرنے والے جو حضرات ہیں, جو دین کی بات پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچانا چاہتے ہیں, ان کا کام دینے والا ہے. جو دینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لینے سے احتیاط کرے. اگر وہ لینے والا بنے گا تو پھر اس کی بات میں وزن باقی نہیں رہے گا. یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے, وہ فرماتے تھے کہ آدمی اگر تقریر کرنے جا رہا ہے, ایک گلاس پانی اور ایک گھونٹ شربت بھی اگر پی لے گا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر پڑ جاتا ہے, پھر اس کی بات میں وہ وزن نہیں رہے گا جو وزن ہونا چاہیے. بہت بڑی بات ہے, بہت اونچی بات ہے. خود حضرت کا حال یہ تھا, حضرت مولانا قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ لاہور سے پونا, تقسیم سے پہلے کی بات ہے, لاہور سے پونا تشریف لائے, کہیں پروگرام تھا تقریر کا. تو حضرت کا حال یہ تھا کہ کہیں جانا ہوتا تھا تو جب جاتے تھے, جب کرایہ ان کے پاس ہو جاتا تھا, کرایہ نہیں لیتے تھے, کھانا اپنے گھر والوں سے کہہ کے ایسا تیار کراتے تھے جو خراب نہ ہو, کسی کا کھانا نہیں کھاتے تھے. تو وہ تشریف لائے اپنے ساتھ کچھ سوکھی روٹی اور چٹنی لے کر, پونا اسٹیشن پر اترے, یہاں بھیڑ لگی تھی, لوگ لینے کے لیے آئے تھے. حضرت اس طرح اترے کہ اپنا رومال اپنے چہرے پر اس طرح لپیٹا, کوئی پہچان نہ پائے, اتر کے چپکے سے باہر نکلے, گاڑی کی اور جہاں جانا تھا پتہ معلوم کر رکھا تھا, وہاں پہنچ گیا. لوگ پریشان کہ حضرت کہاں, حضرت وہاں پہنچ گئے. پھر آدمی آیا دوڑا ہوا کہ حضرت تو پہنچ چکے. اب لوگ گئے کہ حضرت آپ نے بتایا نہیں. کہ نہیں, میرا معمول نہیں, میں تو خود آتا ہوں, اپنے کرایے سے آتا ہوں, میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا, اگر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پی لوں گا تو بعد میں وزن نہیں رہتا. چنانچہ جب تک رہے اپنی روٹی کھاتے رہے, ایک حبا کسی کی نہیں کھایا. اور حضرت مولانا ایک اور قصہ ان کا عجیب سناتے تھے کہ وہ حجاز میں تشریف لے جاتے تھے, حجاز مقدس میں, اور بڑے مشائخ میں تھے اس زمانے میں, بڑے بڑے عمرا اور وزرا ان کے عقیدت مند تھے. تو کہیں وہاں ایک دعوت ہوئی, سفیر نے, پاکستانی سفیر نے دعوت کی جس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو مدعو کیا. حضرت کو بھی بلایا, حضرت احمد علی صاحب کو بھی. حضرت تشریف تو لے گئے, لیکن ہوا کیا, جب دسترخوان لگ گیا اور سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی گئیں اور لوگوں نے کھانا نکالنا شروع کیا, تو حضرت نے اپنی جیب سے روٹی نکالی اور اسی پلیٹ پہ بادشاہوں کے سامنے وہ روٹی توڑی پانی ڈالا, سب دنیا کی نعمتیں کھاتے رہے, حضرت اپنی روٹی کھاتے رہے. یہ استغنا کی انتہا ہے جو ہر ایک کے بس میں تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک مثال ہے. آدمی اگر یہ مزاج پیدا کرے گا تو اس کی بات میں وزن پیدا ہوگا. ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے مقبولیت دی عرب و عجم میں, اور بادشاہوں نے ان کے سامنے ان کے پاس آنا ان کے اپنے لیے عزت سمجھا, کیوں کیوں ایسا ہوا؟ وہ صرف اس لیے, وہ سمجھ چکے تھے کہ مولانا کچھ لینے والے نہیں, مولانا صرف دینے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دل دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ امت کے درد میں تڑپے, وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کچھ آ جائے. یہ اصل غنا ہے. جب یہ غنا پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کیفیت کا اندازہ کرنا مشکل ہے. بڑی ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے, پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. جو بات کہتا ہے وہ صحیح بات کہتا ہے, اللہ کے لیے کہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نتائج سامنے آتے ہیں جس کا اندازہ بھی مشکل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.